فصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه كزيد ويسمى الاسم المتمكن وحكمه ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول جاءني زيد ورايت زيدا ومررت بزيد وغير منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما. بھئی انہوں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسم دو قسم پر ہے، یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. اب پھر معرب کی تقسیم کر رہے ہیں کہ معرب جو ہے وہ دو قسم پر ہے، یا وہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا. بھائی غیر منصرف، غیر منصرف وہ معرب ہے جس میں دو اسباب منع صرف پائے جائیں، یا کوئی ایک ایسا سبب منع صرف ہو جو دو کے قائم مقام ہو. غیر منصرف وہ ہے جس میں دو اسباب منع صرف پائے جائیں، یا کوئی ایک ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو. اور جو ایسا نہیں وہ منصرف ہے. اس سے آپ کو منصرف کا بھی پتہ چل گیا. منصرف کیا، کون سا معرب ہوا جس میں دو سبب منع صرف کے نہ ہوں، یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو. بھائی وہ نہ ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آسان سی بات ہے. کہتے ہیں فصلن ای ہذا فصلن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے کہ یہ فصل ہے. کہتے ہیں الاسم المعرب علی نوعین، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الاسم نہ پڑھنا، الاسم نہ پڑھنا، کیونکہ اسم کا حمزہ وصلی ہے، اسم کا حمزہ وصلی. اور اسی طرح الاسلام جو ہے اس کا بھی حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وصلی. اور یہ حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ غلطی ہے. لہذا الاسم اگر یوں پڑھیں گے، یہ تو آپ نے الاسم، الف لام والا حمزہ تو درمیان عبارت میں ہے یا شروع عبارت میں ہے؟ وہ تو شروع میں ہے، وہ تو رہے گا. سمجھ میں ہے؟ جب آپ ماقبل کے ساتھ نہیں جوڑ رہے نا، اس کو اس سے پڑھ رہے ہیں، تو ال کا الف لام کا حمزہ کیا ہے؟ وصلی. لیکن یہ بھی گرے گا نہیں. ہاں یہ بیچ میں آ جاتا، اس سے ماقبل بھی کوئی لفظ ہوتا تو پھر یہ بھی گر جاتا. ہاں اسم کا حمزہ وصلی ہے اور وہ درمیان میں آ گیا تو وہ گر جائے گا. تو اب ال کا الف لام کا لام بھی ساکن، آگے اسم میں سے حمزہ تو گر گیا، سین بھی ساکن، سین بھی ساکن، تو لام بھی ساکن سین بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو اب ایک کو حرکت دینا پڑے گی، تو اور وہ لام کو حرکت دیں گے اول کو. اور الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ضابطہ کیا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرف ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو اس کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں. الساکن اذا حرک، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے، حرک بالکسر تو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ کسرہ والی. تو لہذا لام کو کسرہ دیا تو الاسم کیا بن گیا؟ الاسم. لیکن اب تیز پڑھیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ لام کے نیچے کسرہ پڑھ رہے ہیں یا حمزہ کے نیچے کسرہ پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کہتے ہیں الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب جو ہے دو قسم پر ہے، منصرف، ایک منصرف ہے اور دو سطروں کے بعد آ رہا ہے وغیر منصرف، اور دوسرا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. بھائی مل گیا بھائی، غیر منصرف دو سطروں کے بعد آ رہا ہے، یہ دو قسم پر ہے، ایک منصرف ہے وغیر منصرف، اور دوسرا غیر منصرف ہے. اب بیچ میں منصرف کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ منصرف کیا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم معرب ہے جس میں دو اسباب منع شرط نہ ہو، دو اسباب منع صرف نہ ہو، یا کوئی ایک ایسا نہ ہو جو دو کے قائم مقام جو نہ ہو وہ منصرف. اور جس میں ایسا ہو، یعنی دو اسباب منع صرف ہوں یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام وہ موجود ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر منصرف ہے. تو کہتے ہیں خود بتلا رہے منصرف وہ ہوا ما لیس فیہ سببانی، وہ ہے وہ اس میں معرب ہے کہ جس میں دو سبب نہ ہو، سببانی تثنی آیا، جس میں دو سبب نہ ہو، او واحد یقوم مقامہما، یا کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو، من الاسباب التسعتی، نو اسباب میں سے. بھئی اسباب مناصرف نو ہیں، یہ جس کلمے کے اندر دو جمع ہو جائیں کل کتنے ہیں؟ نو. ان نو میں سے اگر کسی کلمے کے اندر دو آ جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ منصرف نہیں رہتا بلکہ غیر منصرف. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں، تو وہ ایک بھی آ جائے لیکن وہ تو کس کے قائم مقام ہے؟ دو کے، تو بھی وہ کلمہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا. اسی لیے کہا من الاسباب التسعتی، کتنے اسباب میں سے؟ نو. اچھا بھائی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حروف یرمیلونا سے پہلے کیا آ جائے؟ نون ساکن، تو اس نون کو بھی اسی اگلے حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. تو یہاں کیا آیا؟ او واحد یقوم، او واحد یقوم، اصل میں کیا تھا؟ واحد یقوم. واحد کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ تنوین، اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے. اور اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ یا، اور یا حروف یرمیلونا میں سے ہے یا نہیں؟ یا یرمیلونا، یا را میم لام واو نون، ان میں سے ایک دیکھو یا بھی ہے، تو یا سے پہلے نون ساکن آ گیا، تو اس نون کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ واحد یقوم. سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ تعریف دیکھیں منصرف کی، کہتے ہیں وہ ہوا ما لیس فیہ سببانی او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعتی، وہ اس میں معرب ہے کہ نہ ہو اس کے اندر، ما سے مراد ہے اس میں معرب، کیونکہ اسی کی بات چل رہی ہے نا. کہتے ہیں وہ اس میں وہ ہوا ما، اور غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے، لیس فیہ سببانی، جس میں دو سبب نہ ہوں، او واحد یقوم مقامہما، یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو، من الاسباب التسعتی، کس میں سے؟ اسباب نو، اسباب منع صرف میں سے. دوبارہ ترجمہ، منصرف وہ اسم ہے جس میں نو اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو، یا کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو. کا زیدین، جیسے کہ زید بھائی. ویسمی الاسم المتمکن، دیکھا ویسمی الاسم، الاسم اب الاسم بھی نہیں پڑھنا، الف لام والا حمزہ بھی گر گیا کیونکہ بیچ میں آ گیا. وَيُسَمَّى الْاسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دے دیتا ہے. تمکن کا کیا معنی؟ جگہ دینا، کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دے دیتا ہے. وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اور اس منصرف کا حکم، حُكْمُهُ ہا ضمیر کس کو راجع؟ منصرف کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَحُكْمُهُ، میں نے کہا ہا ضمیر، آپ کہیں گے ضمیر تو ہو ہے، یہاں پر حکم ہو کیا ہے؟ ہو ضمیر ہے. ہاں عموماً تو لبا سے یہ غلطی ہوتی ہے بھائی، ہو نہیں اس کو پڑھنا، اس کو ہا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایک حرف ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، اور جب ایک حرف کا نام لینا ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں، وہ جو حروف تہجی میں اس کا نام تھا الف با تا سا جیم وغیرہ میں سے، اور یہ اس کا کیا نام ہے؟ ہا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے دیکھو آپ نے ترکیب پڑھی ہوگی کچھ نہ کچھ، اولا کے اندر بھی ترکیب کرتے ہیں بسم اللہ کی، کیسے کرتے ہیں ترکیب؟ با جار را، یا با حرف جر. بھائی با کیوں کہتے ہو؟ بسمی، یہ کیوں نہیں کہتے بی جار را؟ کوئی بھی جار را نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ یہ اے بی، یہ تو ایک حرف ہے، اور جب ایک حرف ہو تو اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو الف با تا سا کے اندر تھا، اور الف با تا سا کے اندر اس کا کیا نام ہے؟ با ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ایک حرف ہو اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو وہ حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ کے اندر جو اس کا نام ہوتا ہے. تو حکم ہو اس کے اندر ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر، اور یہ کس کو راجے؟ منصرف کو. منصرف کا حکم بیان ہو رہا ہے، منصرف کا حکم یہ ہے اَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ کہ اس پر تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں، تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں، غیر منصرف میں ایسا نہیں۔ غیر منصرف کا بھی آپ نے اعراب پڑھا تھا، نو قسمیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ غیر منصرف کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا؟ ضمہ کے ساتھ، جاءنی عمر، اور نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ آتے تھے؟ فتحہ، دیکھا تو ضمہ بھی آ رہا ہے فتحہ بھی، کسرہ آ ہی نہیں رہا، تو تین حرکتیں اس پہ آتی ہیں یا دو حرکتیں؟ اعراب تو تینوں کا آتے ہیں، اعراب کی بات نہیں کر رہا، حرکتیں کتنی آتی ہیں؟ ایک ضمے والی اور نصبی جری میں فتحہ، کسرہ آیا کہیں؟ نہیں، تو ضمہ اور فتحہ آتا ہے اس پر، ضمہ اور فتحہ آتا ہے، کسرہ نہیں، تو معلوم ہو اس پر تینوں حرکتیں داخل نہیں، لیکن منصرف پر تینوں حرکتیں کیا ہے؟ داخل ہوتی، اسی لیے کہا وَحُکْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ، اور حکم منصرف کا یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل، اس پر تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں، مَعَ التَّنْوِينِ، ساتھ کس کے؟ تنوین کے، اور یاد رکھو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ جَاءَنِي عُمَرُ، عُمَرٌ میں نے نہیں کہا، تنوین نہیں پڑھی، کیونکہ تنوین آتی نہیں غیر منصرف پر، جا، اور ویسے زید ہوتا تو میں یوں کہتا جاءنی زیدن، دیکھو اس پہ تنوین آ رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں، جبکہ منصرف پر یہ دونوں آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں منصرف کا حکم یہ ہے ادخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر داخل ہوتی ہیں تین حرکتیں، مع التنوین، تنوین کے ساتھ، تقولو، آپ کہتے ہیں، اب مثال ذکر کرنے لگے کہ مثال کے طور پر آپ یوں کہتے ہیں جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، زید دیکھو رفع آیا، ضمہ آیا تنوین کے ساتھ، ورأیت زیدا فتحہ آیا تنوین کے ساتھ، ومررت بزید کسرہ آیا کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ، یہ منصرف ہے۔ وغیر منصرف، اور دوسری قسم غیر منصرف ہے معرب کی، وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، اور وہ اس میں معرب ہے، فِيهِ سَبَبَانِ، جس کے اندر
دو سبب
ہوں، اَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا، یہ منہا کی ضمیر راجع ہے، وہ جو اسباب تسع گزرا تھا، دیکھو منہا یہ بھی ہا ضمیر ہے، حکمہو میں بھی ہا ضمیر تھی، منہا کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ہا ضمیر ہے، تو نام ایک ہی جیسا ہے دونوں کا، لیکن ایک مذکر کی ہے اور ایک مؤنث کی ہے۔ دیکھو منہا کی ہا ضمیر کے نیچے نو نمبر لکھا ہے، اور وہ اسباب تسع کے نیچے بھی نو نمبر لکھا ہے، معلوم ہوا یہ ضمیر اس کو راجع ہے۔ تو کہتے ہیں غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے، فیہ سببانی، جس میں کوئی سے دو سبب ہوں، او واحد منہا، یا ان نو میں سے ایک ہو، واحد ایک ہو، منہا ان نو میں سے، یقوم مقامہما، جو ان دو کے قائم مقام ہو، والاسباب التسعت ہیا، اور وہ نو اسباب یہ ہیں بھائی، اب بیان کرنے لگیں، والاسباب التسعت ہیا العدل والوصف والتانیس والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، یہ ہے اسباب مناصرف نو بھائی، عدل ہے، وصف ہے، تانیس ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، عین پہ پیش پڑھنا عجمہ، اور جمع ہے، ترکیب ہے، اور والالف والنون الزائدتانی، اور وہ الف اور نون جو زائد ہوں، یعنی اصلی نہ ہوں، حرف اصلی نہ ہوں، وہ الف اور نون جو زائد ہوں، ووزن الفعل، اور وزن فعل ہے۔ آگے ان سب کو تفصیل سے بیان کرنے لگیں، یہ نو اسباب منع صرف ہیں بھائی، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، کوئی پوچھ لے آپ سے اسباب منع صرف کون سے، آپ فوراً بیان کر سکیں۔ وحکمہ، اور حکم اس کا کس کا؟ غیر منصرف کا، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے، اللہ یدخلہ الکسرہ والتنوین، کہ داخل نہیں ہوتا اس پر کسرہ اور تنوین، وَيَكُونُ فِي مَوْزِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور یہ ہوگا فی موضع الجر، موضع جگہ، فی موضع الجر جر کے مقام میں، مفتوحًا أَبَدًا ہمیشہ مفتوح ہوگا، جر کے مقام میں بھی یہ کیا ہوگا مفتوح ہوگا. مفتوح کہنا، مفتوح کہنا منصوب نہیں کہنا، جیسے دیکھو مررت بعمر، مررت بعمر، عمر پر فتحہ آ رہا ہے یا نہیں، فتحہ، تو اس کو کیا کہیں گے مفتوح ہے، تو حرکت کے اعتبار سے یہ مفتوح ہے. اعراب اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اس کا اعراب کیا ہے، ہاں مررت بعمر مجرور ہے کیونکہ با جارہ داخل ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ ہے تو مجرور، اس پر اگرچہ حرکت فتحہ والی ہے لیکن یہ دراصل نصب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے جر ہے، اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے، فتحہ کی صورت میں آتا ہے، اسی لیے کہا وَيَكُونُ فِي مَوْزِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور یہ جر کے مقام میں بھی مفتوح ہوگا ہمیشہ. تقول آپ کہتے ہیں، دیکھا مثال کے طور مثالیں ذکر کر رہے ہیں، مثلا کہ آپ عربی میں یوں کہتے ہیں جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت بأحمد، جاءنی احمد، یہ غیر منصرف ہے، دیکھو تنوین نہیں آئی، تنوین نہیں آئی، ورأیت احمد یہ مفعول ہے، تو دیکھو نصب آیا لیکن تنوین نہیں. ومررت بأحمد، اب مررت بأحمد، یہ احمد کا کیا اعراب ہے،
مجرور
ہے، کیسے پتا چلا مجرور ہے، با جارہ اس پر داخل ہوئی ہے، لیکن اس پر تو ہم زبر پڑھ رہے ہیں، شاب اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے، یہ دراصل جر ہی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، منصرف کو بھی بیان کر دیا، غیر منصرف کو بھی، اسباب منع صرف بھی بیان کر دیے، یہ والے نو ہیں ان کے نام ذکر کر دیے اور مثال بھی دے دی، اب وہ اسباب منع صرف بالتفصیل بیان کرنے لگے ہیں، جو نو تھے ہر ایک کے بارے میں پوری پوری تفصیل آپ کو بتانے لگے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا کیا تھا عدل، وہی ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں اما العدل، تو عدل جو ہے فہو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا. بھائی پہلے سمجھ لیں، یاد رکھیے عدل کہتے ہیں، عدل کا معنی ہے پھیرنا، کیا معنی ہے پھیرنا. مثلا دیکھیے یہ ایک صیغہ ہے، یہ ایک صیغہ ہے اور یہ اس کی قانونی شکل ہے، یعنی صرفی قوانین لگائے، صیغے کی صورت کس طرح بنتی ہے، کون سے قوانین جاری ہوتے ہیں، صرفی قوانین، صرفی قوانین تقاضا کرتے ہیں کہ صیغے کی یہ صورت ہونی چاہیے. جیسے قال اصل میں کیا تھا قوالا، تو اصل میں تو قوالا تھا لیکن قانون لگ گیا صرفی کہ وہ متحرک یا متحرک اور ما قبل فتحہ کس سے بدلتے ہیں الف سے، تو قالا، تو یہ قالا قانونی شکل ہے، قانون جس کا تقاضا کر رہا تھا، سمجھ میں آئی بات. تو اگر اس کے بجائے آپ کوئی اور صورت دے دیں تو پھر وہ قانون کے مطابق ہوگی یا قانون کے خلاف ہوگی، قانون کے خلاف، لیکن اس وقت قالا کیا ہے قانون کے مطابق ہے، سمجھ میں آئے. تو دیکھو ایک لفظ تھا قانون کے مطابق اس کی یہ صورت ہونی چاہیے، صیغہ یوں ہونا چاہیے قانون کے مطابق، لیکن عرب اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پھیر کر اس کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق تو یہ پہلی شکل تھی، تو اس کو پھیر کر کیا بنا دیا، ایک نئی صورت دے دی، کیا دے دی، ایک نئی صورت دے دی، تو یہ ہے عدل. دیکھو انہوں نے پھیر دیا اس کو ایک نئی صورت کی طرف، بات سمجھ میں آ گئی. تو عدل کا کیا معنی، پھیرنا، اور کیا کس چیز کو پھیرنا، صیغے کو اس کے کس سے، قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف، یہ کیا کہلاتا ہے عدل. بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بھائی کہتے ہیں اما العدل فہو تغیر اللفظ، وہ لفظ کا بدلنا ہے، تغیر کا معنی بدلنا، ہوا تغیر اللفظ وہ لفظ کا بدلنا ہے، من صیغته الاصلیۃ اصلی صیغے سے، اصلی صیغے سے لفظ کا بدل جانا، الی صیغۃ اخرى دوسری صیغے کی طرف، ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف اس کا بدل جانا یہ کیا ہے؟ عدل. تحقیقا او تقدیرا, اور یہ بدلنا کبھی تحقیقا ہوگا اور کبھی تقدیرا. بھئی یاد رکھو عدل کی دو قسمیں ہیں. عدل کا معنی سمجھ میں آ گیا, کیا معنی؟ پھیرنا. اور صیغہ اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ صیغہ جس کا قانون تقاضا کر رہا ہے, جو قانون کے مطابق ہے, اس صیغے سے پھیر کر دوسرے صیغہ بنا دینا اس کو, یعنی دوسری صورت اس کو دے دینا, دوسری صورت دے دینا. یہ یاد رکھیے, یہ عدل دو قسم پر ہے, ایک عدل تحقیقی ہے اور ایک عدل تقدیری ہے. عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو کہ یہ صیغہ اصل میں یہ تھا, صیغہ اصل میں اس کی صورت اصل میں یوں تھی, پھر عربوں نے اس کو پھیر کر یہ نئی صورت دے دی ہے. تو دیکھو ایک ہوئی پہلے والی صورت, ایک ہوئی بعد والی صورت. یہ پہلے والی صورت سے پھیر کر کون سی صورت دے دی؟ بعد والی. تو کوئی دلیل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو اگر دلیل موجود ہو کہ دیکھو یہ دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے یہ تھا, اب اس کو یہ بنا دیا گیا. اگر دلیل موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی, اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. تقدیر کا معنی فرض کر لینا, یا عدل فرض کر لیا, دلیل ہے نہیں ہمارے پاس لیکن ہم نے فرض کر لیا کہ پہلے صورت یہ تھی, بعد میں صورت یہ والی بنا دی دوسری صورت. بات سمجھ میں آ؟ تو عدل کی کتنی قسمیں؟ دو, ایک تحقیقی ایک تقدیری. تحقیقی عدل وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو, اور عدل تقدیری وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو. تو کہتے ہیں دوبارہ تعریف دیکھ لیجئے, کہتے ہیں اما العدل, تو عدل جو ہے فہو تغیر اللفظ, وہ لفظ کو بدل, وہ لفظ کا بدلنا ہے, من صیغتی ہل اصلیتی, اس کے اصلی صیغ. اصلی صیغے سے کیا مراد ہے؟ وہ صیغہ جس کا قانون تقاضا کر رہا ہو کہ قانون کے مطابق یہ صورت ہونی چاہیے, وہ کیا ہے؟ صیغہ اصلی. تو وہ بدلنا ہے لفظ کا صیغہ اصلیہ سے الى صیغۃ اخرى, دوسرے صیغے کی طرف, تحقیقا او تقدیرا, تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر. اچھا بھائی تفصیل یاد رکھو. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, بعض میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے, بعض میں ہمارے پاس دلیل بھی نہیں موجود. بھائی بعض لفظ ایسے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود نہیں, لیکن پھر بھی نحوی علماء فرماتے ہیں, علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہاں عدل ہوا ہے, یہاں کیا ہوا ہے؟ اس لفظ کے اندر, اس معرب کے اندر دوسرا سبب عدل ہے. بھائی کیا دلیل عدل ہے اس لفظ کے اندر؟ پہلے یہ صورت تھی, اب یہ صورت بن گئی ہے. دلیل کوئی نہیں ہوتی, لیکن وہ کیا فرماتے ہیں اس میں کیا ہوا ہے؟ عدل ہوا ہے, ایک سبب مان لیتے ہیں. بھائی وجہ یہ یاد رکھو کہ عربی زبان تو پہلے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اس سے پہلے بھی کون سی زبان لوگ بولتے تھے عرب میں؟ عربی زبان بولتے تھے. لیکن یہ جو علم صرف اور علم نحو وغیرہ ہیں, یہ علوم بعد میں علماء نے ایجاد, ان کو وجود دیا. بھائی اللہ نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیں اور یہ علوم انہوں نے مدون کیے. بھائی پہلے علم نحو اور علم صرف نہیں تھے. عربوں کو مثلا دیکھو, علم نحو کا قانون آپ نے پڑھا ہے, نحو کے اندر الفاعل مرفوع, فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع, اس پر رفع پڑھتے ہیں. عربوں کو اس قانون کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ تو علم نحو کا قانون ہے, اور پہلے کیا علم نحو تھا؟ علم نحو تو بعد میں مدون ہوا, تو علم نحو نہیں تھا. لیکن عرب پھر بھی فاعل پر ہمیشہ رفع پڑا کرتے تھے, زبان ان کی تھی, ان کو پتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے؟ فاعل پر ہمیشہ رفع. والمفعول منصوب, یہ ضابطہ ہے یعنی مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہ قانون پہلے عربوں کو پتا نہیں تھا, لیکن وہ ہر مفعول پر کیا پڑھتے تھے؟ نصب ہی پڑھا کرتے تھے. اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, نحو کا قانون ہے. عربوں کو نہیں, قانون عربوں نے نہیں پڑھا تھا, لیکن وہ مضاف الیہ پر ہمیشہ کیا پڑھتے تھے؟ جر ہی پڑھا کرتے تھے. تو شروع میں یہ علم نحو مدون نہیں تھا, علم صرف بھی, اور پھر ان کی ضرورت پیش آئی قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑی. عربوں کو تو پتا تھا وہ فاعل پہ رفع پڑھتے تھے, مفعول پہ نصب پڑھتے تھے, لیکن بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا اور قوموں کے اندر, اب انہوں اب ان کو ان کے سامنے عربی کے الفاظ لکھ دیں, ان کو تو نہیں پتا چلے گا کس پر رفع پڑھنا ہے, کس پر نصب پڑھنا ہے, کس پہ جر پڑھنا ہے. پہلے یہ جو زبر زیر پیش ہیں یہ بھی نہیں تھے, یہ بھی بعد میں علماء اسلام نے کیا کیا, یہ انہوں نے بنائے لوگوں کی آسانی کے لیے. دیکھو آج ہمارا بچہ عربی کے ایک لفظ اسے نہیں آتا لیکن قرآن وہ بہترین پڑھتا ہے, کیونکہ اس پر وہ زبر زیر پیش وغیرہ یہ سب چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. یہ کس نے کیا؟ علماء اسلام. اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا قرآن کی خدمت کے لیے, انہوں نے اپنی زندگیاں گزارنی کہ کس طرح آسان سے آسان صورت ہو جائے کہ لوگ قرآن کو پڑھ سکیں, چاہے ان کو عربی آتی ہو چاہے عربوں کے سامنے عربی لکھیں گے, چاہے زبر زیر پیش نہ ہو وہ پھر بھی اس کو صحیح پڑھتا چلا جائے گا, صورت سمجھ. لیکن عجمی جو غیر عرب ہیں ان کے لیے دیکھو یہ اعراب کی وجہ سے کتنی سہولت ہو گئی بھائی. تو علماء نحو نے یہ علم نحو جو ہے مدون کیا اور یہ اس علم کو ترتیب دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ عرب جب بولتے ہیں تو کچھ لفظ ایسے ہیں جن پر وہ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے. یہ جو غیر منصرف جس کا بعد میں انہوں نے نام رکھا, عرب کو غیر منصرف کا کچھ پتہ نہیں تھا. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ عرب کے سامنے آپ ذکر کر دیتے وہ کہتا مجھے کیا پتہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں. لیکن وہ غیر منصرف پر کبھی بھی کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے تھے. پڑھتے ٹھیک تھے لیکن مطلب یہ کیونکہ اس وقت اب علم نحو مدون ہی نہیں ہوا تھا. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو علماء نحو اب عربی زبان کے قوانین بنا رہے ہیں بھائی کہ یہاں پر زیر آتا زیر آئے گا, یہاں زبر آئے گا, یہاں اس طرح پڑھیں گے, یہاں اس طرح پڑھیں گے. عربوں کی زبان دیکھتے جا رہے ہیں اور قوانین بناتے جا رہے ہیں بھائی. قوانین عمریں گزار دی انہوں نے ان قوانین کو. ہم تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, ایک سال کے اندر پوری آپ ہدایت النحو پڑھ لیتے ہیں اور پورے قوانین یاد کر لیتے ہیں, اور ان قوانین کو یہ صورت دینے میں علماء نے اپنی زندگیاں گزار دی بھائی. ایک ایک کلام عرب کے اشعار ان کے دیکھتے, ان کی اور چیزیں دیکھتے کہ یہ کس طرح کہاں زبر پڑھتے ہیں, کہاں زیر پڑھتے ہیں, کیسے. پھر قوانین بنائے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, حال پہ نصب آتا ہے, تمیز پہ بھی نصب آتا ہے. اس طرح انہوں نے سارے اور سمجھ میں آیا یہ قوانین انہوں نے ترتیب دیے بھائی. تو انہوں نے جب وہ علم نحو کی تدوین کر رہے تھے اس میں انہوں نے عربوں کی زبان میں غور و فکر کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ عرب جو ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں اس پر کسرہ بھی نہیں پڑھتے اور تنوین بھی نہیں پڑھتے. یہ جو غیر منصرف تھے یہ لفظ ان کو ملے تو اب انہوں نے غور شروع کیا کہ عرب اس پہ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے, جاءنی عمرون کیوں نہیں کہتے, جاءنی عمرو کیوں کہتے ہیں, مررت بعمرہ کیوں کہتے ہیں, مررت بعمرین کیوں نہیں کہتے. کوئی قانون چاہیے نا عام لوگوں کو بھی تاکہ پتا چلے. چنانچہ انہوں نے غور و فکر کرتے کرتے بالآخر یہ قانون بنایا کہ غیر منصرف عرب اس کو پڑھتے ہیں جس میں دو سبب ہوں, کس کے؟ اسباب منع صرف میں سے, اور یا کوئی ایک سبب ہو جو قائم مقام دو کے ہو. یہ ضابطہ انہوں نے بنا دیا کہ یہ اسباب منع صرف ہیں, ان میں سے دو جس لفظ میں آئیں گے معلوم ہو وہ غیر منصرف ہے, اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھنا, عرب بھی اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے. اور یہ ایک ایسا سبب آ جائے دو کے قائم مقام ہو تو اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں پڑھنا کیونکہ عرب بھی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے, کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے. اب انہوں نے سارے یہ قانون بنایا اور ساری عربی زبان کے لفظ وہ دیکھتے جا رہے ہیں, سارے اس قانون پہ پورا اتر رہے ہیں. جس کو بھی دیکھا عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں, دیکھتے تو اس میں دو سبب منع صرف کے ہوتے, یہ ایک سبب کس کا ہوتا؟ ایک دو کے قائم مقام ہوتا. لیکن کچھ لفظ ان کو ایسے ملے کہ اس میں ایک ہی سبب تھا لیکن عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے تھے. بہت غور کیا, بہت غور کیا کہ ان کے اندر کیا وجہ ہے, دوسرا سبب کیا ہے. سبب تو ایک ہے اور ایک سبب تو غیر منصرف نہیں بنتا, ایک سبب سے تو غیر منصرف. تو بہت غور و فکر کیا لیکن دوسرا سبب مل ہی نہیں رہا, ہے ہی نہیں وہاں پر. تو مجبور ہو کر انہوں نے کہا اپنے قانون کو بچانے کے لیے, قانون ان کا کیا تھا, غیر منصرف کس کو پڑھیں گے جس میں دو سببوں قائم یا ایک قائم مقام دو کے. تو اپنے قانون کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا اس میں دوسرا سبب عدل ہے. عدل کو فرض کر لیا وہاں پر, کیا کر لیا؟ دلیل کوئی نہیں تھی لیکن عدل کو وہاں فرض کر لیا. جب عدل وہاں مان لیا, ایک سبب تو پہلے بھی موجود تھا, دوسرا یہ عدل مان لیا, کتنے سبب ہو گئے؟ دو. اب ہاں دیکھو, اب بات ٹھیک بن گئی, اب بات ٹھیک بن گئی, صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا یہ اپنے قانون کو بچانے کے لیے انہوں نے عدل کو فرض کر لیا, اور اتنا پیارا قانون بنا دیا کہ اب سارے عربی زبان کے لفظ, جتنے لفظ ہیں سارے قانون کے اندر آ گئے. غیر منصرف وہی ہوگا جس میں دو اسباب منصرف کے ہوں گے, یا ایک سبب قائم مقام دو کے ہوگا. اور سارے لفظ دیکھے سب کے اندر اسی طرح تھا, چند لفظ جو تھے جن کے اندر یہ دو سبب نہیں تھے وہاں کیا مان لیا؟ عدل مان لیا, بات ٹھیک ہو گئی بھائی. تو یہ اس کے لیے انہوں نے عمریں گزاری اور پھر یہ قوانین بنائے بھائی, اور اتنے پیارے اور حسین قوانین بنائے کہ پوری عربی زبان یوں لگتا ہے جیسے ان قانونوں کو دیکھ کر بنائی گئی ہے, حالانکہ قانون بعد میں ہے, عربی زبان تو پہلے ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ اسی لیے کہا کہ وہ لفظ کا بدلنا ہے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر, تقدیرن بھائی. ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا, اور یہ جمع نہیں ہوتا, عدل جو ہے
جمع نہیں ہوتا.
یجتمع کے اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے عدل کو, دیکھو یجتمع کے نیچے بھی دو ہے, عدل کے نیچے بھی کیا لکھا ہے؟ دو, تو یہ ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے, اور یہ عدل جمع نہیں ہوتا. مع وزن الفعل کس کے ساتھ؟ وزن فعل کے ساتھ. اصلاً ای قطعاً, قطعی طور پر, یعنی کبھی بھی یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. بھئی کیا وجہ ہے؟ بھئی دیکھیے, اسباب منصرف میں سے ایک وزن فعل بھی اوپر آپ نے پڑھا, نواں سبب کیا ذکر کیا؟
وزن
فعل. لیکن جس, یاد رکھو, جس لفظ کے اندر عدل ہوگا وہاں وزن فعل نہیں ہوگا, اور جہاں وزن فعل ہوگا جس لفظ میں وہاں عدل دو نے جمع ہونا ہے یا نہیں؟ دو جمع ہوں, دو اسباب منصرف جمع ہوں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ غیر منصرف بنے گا نا, ویسے تو نہیں بنے گا, دو اسباب منصرف جمع ہوں گے. لیکن جو دو بھی اکٹھے ہوتے ہیں, ہم غور کیا کہ جہاں عدل آتا ہے, جس لفظ میں ایک سبب عدل ہے دوسرا کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن وزن فعل دوسرا سبب نہیں ہوگا, اور جس لفظ میں ایک سبب وزن فعل ہے دوسرا سبب کچھ اور ہوگا لیکن کبھی بھی عدل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ کہ عدل کے چھ وزن ہیں بس, عدل کے کتنے وزن؟ اور فعل کے اپنے اوزان ہیں, آپ نے گردانیں پڑھی ہیں, ماضی, مضارے, امر, نہی وغیرہ, یہ ساری گردانیں پڑھی ہیں آپ نے, تو فعل کے اوزان معلوم ہے یا نہیں آپ کو؟ یہ سارے فعل کے اوزان ہیں, اور ان میں سے کوئی وزن بھی عدل کا نہیں ہے. عدل کے اپنے وزن, فعل کے جب دونوں کے وزن ہی الگ الگ ہیں تو پھر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک وزن آئے گا تو لازمی بات ہے دوسرا نہیں آ سکتا, اور دوسرا وزن آتا ہے تو لازمی بات ہے پہلا وزن نہیں آ سکتا, اس لیے یہ دونوں اکٹھے بھی نہیں ہوتے. عدل کے چھ اوزان ہیں, کون سے چھ اوزان؟ یہ آپ کے حاشیے میں شعر دیے ہوئے ہیں بھائی, اوزان عدل را بتمام تو ششمر, مل گیا؟ اوپر حاشیہ ہے میری کتاب میں, تین نمبر حاشیہ ہے. ولا یجتمع مع وزن الفعل, مل گیا؟ اسی میں آگے آ رہا ہے, اوزان عدل را بتمام تو ششمر, اوزان عدل جو ہیں ان کو تو بتمام پورے طور پر, تو ششمر چھ شمار کر, اوزان عدل پورے کی ان کو کتنا شمار کر؟ چھ ہیں. کون کون سے؟ شیر چل رہے ہیں بھائی, مفعل فعل مثالہما مثلث عمر, مفعل جیسے مثلث, فعل جیسے عمر, فعلس ہم چو امس, فعل جیسے امس, فعالس چون سلاس, دیگر فعال داتو قطام و فعل سحر. بس یہاں تک شعر ہے, دو شعر ہیں بھائی. دوبارہ سن لیں، اوزان عدل را بتمام تو شمر، اوزان عدل کو تو پورے طور پر چھ شمار کر، مفعل فعل مثالهما مثلث عمر، فعلست ہمچو ام فعالست چون سلاس، دیگر فعال دانت و قطام، وفعل سحر. دیکھیے پہلا وزن ذکر کیا مفعل، آگے مثال بھی ذکر کر دی مثلث، دوسرا وزن ہے فعل، اس کی مثال بھی ہے عمر، عمر فعل. اگلا وزن ہے فعل، عین ساکن ہے فعل جیسے ام. اگلا وزن ہے فعال چون سلاس. اگلا وزن ہے فعال، فا پہ اب زبر ہے، فعال جیسے قطام. اگلا وزن ہے فعل، فا کے نیچے کسرہ عین ساکن، فعل جیسے سحر. یہ چھ وزن ہیں، مثالیں بھی سب کے ساتھ ذکر کر دیں. کون سے وزن ہیں؟ مفعل، فعل، فعل، فعال، فعال، فعل. ان کو آپ بے شک ترتیب دے کر الگ لکھ لیں، پھر اس کو یاد کر لیں. پہلے مفعل ہے، ایک وزن کیا مفعل، دوسرا کر لیں فعال، تیسرا کر لیں فعال، ایک جیسی اکٹھے کر لیں نا، مفعل فعال فعال، یہ تین ہو گئے. آگے فعل فعل اور فعل، فعل فعل میں عین پہ زبر ہے، اگلے دو میں عین ساکن ہے، فعل فعل اور فعل. تو کیا اوزان ہوئے؟ مفعل فعال فعال فعل فعل فعل، یہ چھ اوزان ہیں. اور آپ مجھے بتائیے مفعل وزن افعال میں کبھی آپ نے پڑھا کہ شروع میں میم آ رہا ہو؟ مفعل نہیں، کوئی فعل ایسا ہم نے نہیں پڑھا جس کے شروع میں کیا رہا ہو، میم آ رہا ہو. فعال، فعال وزن پر بھی کوئی فعل نہیں، جتنی گردانیں آپ اس میں غور کر لیں، فعال وزن پر بھی کوئی فعل نہیں. فعل، فعل وزن پر بھی کوئی فعل نہیں. فعل تو ہے، ضرب ضربا فعل تو ہے، لیکن فعل وزن پر کوئی نہیں. اور فعل اور فعل کہ عین ساکن ہو، ایسا بھی کوئی فعل ہم نے کبھی نہیں پڑھا. تو یہ اس کے اوزان ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی فعل والا وزن نہیں، اس لیے فعل کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ شعر یاد کر لیں اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم یہ چھ اوزان آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی. اسی لیے کہا ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ قطعی طور پر، اصلا قطعی طور پر، یعنی کبھی بھی. ویجتمع مع العلمیت، اور جمع ہو جاتا ہے علمیت کے ساتھ. چلیے بس کرتے ہیں، باقی پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے. خلاصہ کلام یہ کہ عدل کا معنی ہے پھیرنا، اور پھیرنا یعنی لفظ کو صیغہ اصلیہ سے پھیر کر اس کو نئی صورت دے دینا، نیا صیغہ بنا دینا. اور یہ دو قسم پر ہے، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری. عدل تحقیقی وہ ہے جس میں ہمارے پاس باقاعدہ دلیل موجود ہو کہ پہلے یہ تھا اب یہ بن گیا ہے نیا صیغہ. کیا موجود ہو؟ باقاعدہ دلیل موجود ہو، بغیر دلیل کے نہ ہو، یہ ہے عدل تحقیقی. اور دوسرا ہے عدل تقدیری، جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. نحویوں نے اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے اس میں کس کو فرض کر لیا؟ عدل کو. تو وہ عدل تقدیری ہے. اور پھر آپ نے یہ پڑھا کہ یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ عدل کے اپنے اوزان ہیں. جہاں جہاں جن لفظوں میں بھی عدل ہوا ہوگا، آپ دیکھیں گے وہ ان چھ وزنوں میں سے کوئی وزن ہوگا. ہر جگہ عدل نہیں ہوگا، جہاں بھی عدل ہوا ہوگا کس میں ہوگا؟ ان یہ جو چھ مفعل، فعال، فعال، فعل، 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 یہ جو چھ وزن ہیں وہ لفظ اسی وزن پر ہوں گے، وہ لفظ اسی وزن پر ہوں گے جن کے اندر کیا مانا گیا؟ عدل مانا گیا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دیکھو عمر، عمر، عمر کے اندر عدل مانتے ہیں، اور یہ اوزان عدل میں سے ہے یا نہیں؟ دیکھا عمر فعل. تو جہاں جہاں بھی عدل ہوگا وہ انہی چھ اوزان میں سے وہ لفظ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.